السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 پارہ سورہ حامیم سجدہ فصلت آیت نمبر 47. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے, وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا, کہاں ہے میرے وہ شریک, یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں, آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, ہم نے سورہ فصلت پڑھ رہے ہیں, اس میں آخرت کے دلائل اور توحید کی بات کی گئی ہے, قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر علم الساعہ یعنی اس قیامت کی گھڑی کے علم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کب واقع ہوگی ہمیں اس کا علم نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جس بات کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں تو وہ عذاب کیوں نہیں لے کر آتے. تو قیامت کب قائم ہوگی, جیسے کہ حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے جاتے تھے سوالات, تو انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا تھے کہ مل مسئول انہ بی عالم من السائل, کہ اس کی بابت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے, میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ربی کا منتہا, یعنی یہ تو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, وہیں تک پہنچتا ہے ساری چیزیں, اللہ ہی کے علم میں ہیں ساری باتیں. تو دراصل دیکھا جائے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی بات کی گئی ہے کہ ہر علم جو ہے اس کا مصدر اور منبع اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہے اتنا ہی دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ جو اس علم کی صفت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ العلیم ہے, جاننے والا ہے. تو جیسا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ویسا علم کسی کو نہیں ہے, حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں ہے. انہیں بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے, یا وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے, یا نبوت کے جو تقاضے ہیں, جو منصب نبوت پر نبی فائز ہوتے ہیں, تو اس سے متعلق ان کو جو علم کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ان کو دیا جاتا ہے. چاہے وہ کتنے بھی عظیم اور کتنے بھی شان والے ہوں نبی, لیکن اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہے اتنا ہی دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس علم کی صفت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. پھر دو دلیلیں دی گئی ہیں قیامت کے آنے کے بارے میں, کہ قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے, اور اس کے آنے پر دو دلیلیں دی گئی ہیں. کہ ایک تو بتایا گیا کہ درخت سے جب پھل نکل آتا ہے تو وہ عدم سے وجود میں آتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت سے جب کوئی بھی پھل نکلتا ہے یا پھول نکلتا ہے, شگوفے جو پھوٹتے ہیں, تو وہ پہلے تو کچھ نہیں ہوتا وہاں درخت پر, پہلے ایک پھلڑ سا لگتا ہے, یعنی ایک چھوٹا سا, آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلی سی کھلتی ہے یا کھلتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں سے پھول نکلتا ہے. اور اسی طرح سے فروٹس کے بارے میں بھی ہے. تو اکمامی ہے اپنے خول سے, کمم کاف میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا. خوشوں کے غلاف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور اونٹ کے منہ پر جو تھوتنی چڑھائی جاتی ہے اس کو بھی یہ لفظ وہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو جیسے کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها, کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں, تو پھل بھی عدم سے وجود میں آتا ہے. یہ ایک دلیل ہے قیامت کے آنے کی, کہ قیامت بھی اسی طرح سے اچانک آئے گی. دوسری دلیل دی گئی ہے کہ اسی طرح ماں کے پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا, یہ بھی ایک دلیل ہے. اگر یہ ممکن ہے تو پھر آخرت کیوں نہیں قائم ہو سکتی, قیامت کی گھڑی کیوں نہیں آ سکتی. تو یہاں پر اس کی مثالیں دی گئی ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصَ, اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے, اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اگر انسان اس کو سمجھ لے تو یقین جانے کہ پھر وہ کبھی بھی ان جھوٹے سہاروں کو نہ مانے اور ان سے آج دنیا ہی میں پیچھا چھڑا لے۔ آج یہ جتنے فریب میں مبتلا ہیں اور فریب دیا گیا ہے ان کو، جنہوں نے اپنے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، یا تو بتوں کی صورت میں ہو، یا قبر میں لیٹے رہنے والے لوگوں کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی جن کو یہ مشکل کشا کہتے ہیں یا پھر اپنا حاجت روا مانتے ہیں، یہ سب اس دن گم ہو جائیں گے۔ کوئی ساتھ نہیں دے گا ایسے لوگوں کا جو ان کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے ان کو شریک کیا تھا۔ تو یہ گمان یقین کے معنی میں بدل جائے گا، یعنی قیامت والے دن وہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ گناہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں واقع ہونے والے ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ تو اس وقت پھر ایمان لا کر یقین کر کے کیا فائدہ، آج مان لینا چاہیے نا کہ اصل جو ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، واحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة ولئذ جئت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف میں پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی جو سرشت ہے، جو اس کی نفسیات ہے، کہ کس طرح سے وہ خیر مانگتے نہیں تھکتا، اور ذرا سا اگر اسے تکلیف چھو جاتی ہے تو شکایتیں کرنے لگتا ہے یا پھر مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو سب کچھ دیتے ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے انسان کو، اور نعمتیں مانگتے مانگتے تھکتا نہیں انسان، چاہے وہ صحت ہو، قوت ہو، عزت ہو، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، انسان بس مانگتے رہتا ہے، اور انسانوں کی اکثریت اسی میں مبتلا ہے۔ تو انسان کی فطرت اور طبیعت کا یہاں پر بیان ہے کہ وہ خیر پر صبر کر سکتا ہے نہ شر پر، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ اس حالت سے نکال کر لے آتا ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو نیک انسان ہیں، جو صالح ہیں۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی فوز و فلاح، مال، اولاد، بہت ساری دنیاوی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ دعا کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے نہ اکساتا ہے، اور کبھی کم چیز پر وہ قناعت نہیں کر سکتا۔ اگر اسے دنیا کی ہر چیز بھی مل جائے تب بھی وہ مزید طلب کرتے رہتا ہے، اور اگر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کوئی بیماری ہے، فقر، مختلف جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، اگر اسے وہ لاحق ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، فیوسن قنوط، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت اسے ہلاک کر ڈالے گی، اور پھر وہ کچھ اپنے ذہن میں اس کے خیالات آتے چلے جاتے ہیں، کچھ اور کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، یا ایسے در کھٹکھٹاتا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی، یعنی مایوسی میں انسان پھر اور مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ پہلی بات تو مایوسی کرتا ہے، وہی کفر کا درجہ ہے، یعنی مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو مایوس ہونے لگتا ہے وہ۔ ہاں، اس بری عادت سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ ہے ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے۔ اور ان لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بھلائی اور نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک طرح کی آزمائش نہ ہوں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فضل کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے، یا کوئی جو تکلیف تھی وہ دور کر دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ وہ بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ رحمت منا، جب اللہ تعالیٰ اس اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جو اس برائی کے بعد اسے پہنچی، یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے مرض سے شفا دے دیتے ہیں یا اس کی تنگ دستی دور کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا بلکہ بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، حاذا لی، یعنی یہ مجھے عطا ہوا ہے کیونکہ میں اس کا اہل اور مستحق ہوں. وما اظن الساعت قائمہ، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی. تو یہ دراصل انسانی فطرت میں ہے شامل. اور پھر وہ نعمتوں کے پانے کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہے، یعنی دنیا میں نعمتیں ملنے کو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ قیامت اگر قائم ہوتی بھی ہے تو بھی وہاں پر بھی میں نوازا جاؤں گا. استغفر اللہ. کہ مایوسی کو کفر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مایوسی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ختم کر دیتی ہے. پھر جب اللہ کا سہارا چھوٹتا ہے تو غیر اللہ کے سہارے انسان تھامنے لگتا ہے، اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے. تو کفر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، مایوس ہونے سے منع کیا جا رہا ہے کہ انسان مایوسی میں مبتلا نہ ہو. کوئی بھی قسم کی جو مصیبت ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو وہ انسان کو جگا دیتی ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے میرے رب کی طرف سے. تو اچھے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. وہی والی بات آئی ہے، اور پہلے قرآن میں کئی دفعہ یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اچھے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، یا پکارا جاتا ہے جب تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو، تو فرشتے کہتے ہیں یہ کون سی اجنبی سی آواز ہے. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے تاکہ صرف مشکل کے وقت ہی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے انسان، بلکہ نعمتوں میں اور خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مزید طلب کرتا رہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، لیکن جو کافر یا منافق ہوتا ہے وہ صرف تنگی اور مصیبت میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ یعنی جو ہمیشہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے گھڑا ہے، تو چلو اگر تم یہ کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن تم ایک لمحے کے لیے یہ مان لو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر بتاؤ کہ تم سے بڑھ کر نقصان میں اور کون رہے گا کہ تم نے اس قرآن کی دعوت کو نہ مانا، اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور صرف اس پر شک کرتے ہوئے تم بہت دور تک نکل گئے. تو فائدہ تو تمہارا کسی بھی حال میں نہیں ہے. تم اگر نہیں مان رہے تو بھی فائدہ نہیں ہے، اور مانتے ہو تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، تو تم کم از کم مان کر تو دیکھو. تم یہ جو قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، خواہ مخواہ ضد اور ہٹ دھرمی میں اتر آئے ہو، یا مخالفت پر تل گئے ہو، یا انکار کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے، اور بات کو سننے اور سمجھنے کی بجائے کانوں میں تم نے انگلیاں ڈالنی ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی کی تو بات نہیں ہے. تو تم جو گمان کر رہے ہو تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے. تو دونوں امکانات کا تم جائزہ لو. اگر فرض کرو کہ یہ قرآن واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے تو پھر نقصان میں کون رہے گا آخرت میں؟ تم ہی رہو گے نا نقصان میں. تو بہرحال انہیں چونکایا گیا ایک طرح سے کفار مکہ کو کہ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے ہو تو سراسر تمہارا اپنا نقصان ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز کا گواہ ہے، شاہد ہے؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. اب یہاں پر یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اب اگر تم اس کو انکار کرتے ہو اس کا، تو تم سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے. یعنی کوئی قرآن کی مخالفت میں اگر بہت دور تک نکل گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی مخالفت رکھتا ہے اور انعاد میں پڑا ہوا ہے. حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ قرآن واقعی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لیکن انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عنقریب اور اللہ تعالیٰ تمہیں نشانی دکھائے گا، تمہارے خود کے اپنے نفسوں میں بھی ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ آگے چل کر کیا ہوا کہ انہوں نے خود دیکھ لیا کہ کس طرح سے مکہ فتح ہوا، کس طرح سے پورا عرب فتح ہوتا چلا گیا اور کفر شکست کھاتا چلا گیا۔ تو یہ نشانیاں انہوں نے خود دیکھ لی اور ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی میں یہ قرآن حق ہے، برحق ہے۔ تو انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حق ہے، اور کیونکہ یہ ایسی ہستی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، تنہا خالق اور مالک ہے، کہ پھر تم ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین یہی چیز انسان کی فلاح اور بہبود کا ضامن ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، یعنی آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو وہی شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ شورا مکی سورت ہے، 53 آیات ہیں۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ انسان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وحی کی روشنی میں دین کو قائم کریں اور اجتماعی نظم قائم کریں۔ اور دراصل اس سورے میں آگے چل کر مدینہ کی جو اسلامی ریاست بننے والی تھی اس کی تمہید ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سورہ شورا ہے، حوامیم کے سلسلے کی تیسری سورت ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کا قیام تھا اس کے تقریباً آخری دور میں نازل ہوئی۔ جو مفسرین ہیں وہ ان کی رائے ہے کہ یہ 13 نبوی میں نازل ہوئی ہے، جب سورہ زخرف، سورہ انعام اور آراف بھی نازل ہوئی۔ اور چونکہ ان صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے اجتماعی طور پر، اسی سازش کا ذکر کیا گیا ہے ان صورتوں میں۔ یعنی ابھی تک جو قریش مکہ تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک طرح سے اس میں ان کو فائنل خطاب کر کے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ نظام تو قائم ہو کر ہی رہنا ہے، اور مدینہ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسلامی حکومت قائم ہو کر رہے گی، جس میں اللہ تعالیٰ کا قانون یعنی شریعت نافذ کی جائے گی اور اقامت دین کے لیے ایک ایسا عادلانہ اجتماعی نظام ہوگا جو کہ شورائیت پر مبنی ہوگا، جس میں شورا قائم کی جائے گی۔ ایک پیچھے ہم جو سورت پڑھ چکے ہیں وہ سورہ شعرا ہے، شاعر کی جمع شعرا، اور یہ شورا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سورت میں، کذالکا، یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، یعنی یہ بات ظاہر کی گئی ہے اور واضح کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، پہلے جو رسول آئے ہیں، انہی کی طرح ہے۔ کوئی نئی اور نرالی بات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ سورہ صافات میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا تھا، اور یہاں پر وحین کا جو لفظ آیا ہے اس سورے میں، سری اشارہ، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں جو بات ڈال دیتا ہے، اور پھر یا تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، او من وراء حجاب، یعنی وحی کے بارے میں تفصیل بتائی گئی کہ کیسے کیسے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے یا پیغام کیسے بھیجتا ہے، یا پھر کوئی فرشتہ بھیج کر وحی کر دیتا ہے، اور یرسل رسولا، اور چوتھا طریقہ ہے کہ اچھا خواب، چوتھا طریقہ خواب ہے، انبیاء کا خواب بھی دراصل حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک اور لفظ اولیاء جو آتا ہے، کیونکہ اولیاء کا بہت ہمارے یہاں پر غلط کانسیپٹ لے لیا گیا ہے، تو یہ لفظ سے دراصل بار بار شرک ولایت کی تردید کی گئی ہے، یعنی مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ من دون اللہ کو اپنے اولیاء نہ بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اولیاء نہ بنائیں۔ اللہ ہی سب کا ولی ہے، سرپرست اور کارساز ہے، سب کی بگڑی بنا سکتا ہے، اور یہ دراصل اسی بات کی نشانی ہے کہ ولی کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ غیر اللہ کو ولی بنانے والوں کی اللہ نگرانی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں ہے، غیر اللہ کو ولی سمجھنے والے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور غیر اللہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندگی دے سکتا ہے، اس لیے غیر اللہ کے بجائے اللہ ہی کو اپنا ولی اور کارساز بنانا چاہیے۔ پھر بارش برسانے کا اختیار بھی کسی اور کے پاس نہیں، کوئی ولی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی سب تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کسی اور کو سرپرست اور حمایتی تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کے بعد کوئی اور ہستی اس کی سرپرست یعنی ولی نہیں ہو سکتی جو اسے ہدایت دے سکے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی سرپرست نہیں ہے جو ان لوگوں کی مدد کر سکے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو لوگوں نے ولیوں کو بہت بڑا درجہ دے رکھا ہے یا ولیوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں ولیوں کو, تو اس کی یہاں پر تردید کی گئی ہے اس سورے میں. تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حامين عين سين قاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے, وہ برتر اور عظیم ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں, فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو, حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہیں. وحی کی بات آئی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کس بات کی وحی کی گئی, کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی کر رہا ہے جیسے کہ آپ سے پہلے جو گزر چکے ہیں لوگ ان پر وحی کی جاتی رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مکہ کی حالت تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کر رہے تھے اور بہت عرصہ گزر چکا تھا, اور مکہ کے ہر گلی کوچے میں اسی قرآن کا ذکر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ تو بہت نرالی باتیں ہیں, ہم نے ایسی باتیں نہ کبھی سنی نہ دیکھی. وہ کہتے تھے کہ تو عجیب معاملہ ہے کہ جو ہم باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں ہم کیا ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں, قرآن کی بات مان لیں, یا ہمارے یہاں پر جو طریقے رائج ہیں صدیوں سے اس کو ہم چھوڑ دیں اور وہ سارے کیا غلط ہیں, اور جو اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں قرآن کی صورت میں کیا وہ صحیح ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ کو جو بات سنائی جا رہی ہے, آپ پر جو وحی کی گئی ہے, یہ تو دراصل اللہ کی طرف سے اس سے پہلے بھی آئی ہے یہ وحی, کوئی نئی بات کوئی نرالی بات اللہ کے رسول نہیں سنا رہے ہیں. اور جیسے کہ وحی کے آپ کو معنی پہلے بھی بتائے تھے, لغوی جو معنی ہے اس کے, اشارہ سری, اشارہ سری اور اشارہ خفی, یعنی ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جانے جسے اشارہ کیا گیا ہے, باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلے. اور اسی لیے اصطلاحاً اس لفظ کو ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو بجلی کی کون کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے. تو یہ جو قرآن تھا وحی کے ذریعے سے آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا تھا, جو آپ جانتے تھے, یہ جو پیغام لانے والا ہے وہ جانتا تھا. تو جو شرک تم لوگ کرتے ہو دراصل وہ تو اتنا خطرناک ہے کہ اس سے کبھی بھی آسمان پھٹ پڑ سکتا ہے, تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہو سکتی ہیں. وہ تو فرشتے دراصل ہر دفعہ بندوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگراں ہیں, تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. اللہ ہی ان پر نگراں ہے مطلب اللہ تعالیٰ ان کے سارے افعال دیکھ رہا ہے, ان کے نام عمل تیار کر رہا ہے, ان سب کا مواخذہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بظاہر تو خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن بتانا ان لوگوں کو مقصود ہے. تو کفار کو سنانا ہے یہ دراصل کہ انہیں اللہ کے رسول نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور بس ان کی ذمہ داری پہنچانا ہے, عذاب دینا یا جو بھی معجزے لانا وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر منحصر ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل تو لوگوں نے اس کو ایک بزنس جیسا بنا لیا ہے کہ اچھا ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم یہ معجزہ پیش کر دیں گے اور وہ معجزہ پیش کر دیں گے, اور اگر جلال میں آ گئے یہ حضرت تو پھر سب کا نقصان کر دیں گے, ہمارے جو بابا ہیں یا ہمارے پیر ولی ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کہو ورنہ وہ بہت نقصان کر دیں گے. تو اللہ کے رسول نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ آپ نعوذ باللہ کچھ کرتے رہیں گے یا آپ کی بات نہیں مانی گئی تو آپ اس طرح کا عذاب دے دیں گے. تو آپ نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا, بلکہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. تو یہاں پر اللہ ہی نگران ہے ان کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ دار نہیں بنایا گیا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. پھر یہاں پر وحی کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے یہ کلام عربی آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ ڈرا دیں آس پاس کے لوگوں کو اور اس بستی کے رہنے والوں کو. پھر وحی کا لفظ یہاں پر آیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ بھی وحی کے ذریعے سے آئیں اور قرآن بھی وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل کیا گیا. جب ایک صحابی نے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے. جب یہ ختم ہو جاتی تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے. اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. باب بدء الوحی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ جس طرح ہم نے ہر رسول کی قوم کی زبان میں جو بھی رسول ہم نے بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان جانتا تھا یعنی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا, تو اسی طرح سے ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے کیونکہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی ہے اور سمجھتی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ مدعا اپنی مادری زبان میں سنا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں, کوئی دوسری زبان میں آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے. تو ہر دور میں یہی ہوتا آیا ہے کہ جس قوم میں بھی رسول بھیجا گیا پہلی بات تو وہ رسول اسی قوم کا ہوتا تھا اور انہیں کی زبان بولتا تھا اور جانتا تھا. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھا سکیں. پھر ام القرا, یہاں پر تو ام القرا آیا لیکن اس کو ام القرا کہتے ہیں, مکے کا نام ہے اور اسے بستیوں کی ماں اس لیے کہا گیا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے, یعنی یہ تمام بستیوں کی ماں ہے جنہوں نے اسی سے جنم لیا ہے. تو کس بات سے آپ ڈرائیں ان لوگوں کو؟ قیامت کے دن سے ڈرائیں تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں. پھر انسان اس بات کو جان لے کہ جو بھی اللہ کے رسول پر جو نازل ہو رہا ہے یا نازل ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے وحی کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پیغمبروں پر وحی بھیجی اور اللہ کے رسول پر بھی وحی بھیجی. تو جو قرآن عربی میں ہے جو اپنے الفاظ اور معنی میں بالکل واضح ہے تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى, مکہ والوں کو ڈرائیں, اس سے مکہ مکرمہ ہی مراد ہے, اور ومن حولہا جو مکہ مکرمہ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو, اور پھر تمام لوگوں کو اس میں ڈرانا شامل ہے تاکہ یوم الجم اس دن سے جس میں اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا اور انہیں آگاہ کر دیجئے اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس دن تمام مخلوق وہاں پر جمع ہو جائے گی اور گروہوں میں تقسیم ہوگی. فریقم فل جنہ, ایک گروہ جنت میں ہوگا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی, اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا, یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور ملاقات کے دن کو بھولے رہے. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. کہ یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں. ولی تو اللہ ہی ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر اولیاء کی بات کی گئی ہے, بار بار اولیاء اور ولی کا لفظ آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو پیغمبر ہی کہا اللہ تعالیٰ نے, اولیاء پیغمبر نہیں تھے, وہ صرف قابل احترام ہستیاں تھیں. لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم پیغمبروں کو یا پھر ان کے ماننے والوں کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیں, یا وہ کوئی ہماری مدد کرنے والے تھے یا ہماری کوئی مشکلوں کو دور کرنے والے تھے. تو عبادت اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی, ولی صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ولایت کوئی سمجھوتے والی چیز نہیں ہے کہ آپ جسے چاہے اپنا ولی بنا بیٹھیں اور واقعی میں وہ آپ کا ولی بھی ہو اور بن جائے اور ولایت کا حق ادا کرے، اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق لوگ ولی نہیں بنتے اور نہ بدلتے ہیں، بلکہ اصل ولی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اصل ولی کی جو صفات ہوتی ہیں وہ کون ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتی ہیں وہ صفات؟ جو موت کو حیات میں تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، بے جان مادوں میں جان ڈال کر جیتا جاگتا انسان پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو حق ولایت ادا کرنے کی قدرت اور اختیارات بھی رکھتا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، موت سے زندگی کی طرف لے کر آتا ہو، یا زندگی سے موت کی طرف لے کر جاتا ہو، تو اگر ہے ایسا کوئی تو تم اس کو پھر ولی بناؤ، اور اگر نہیں تو پھر اللہ پر یقین کرو، ایمان لے آؤ، اور اسی کو اپنا ولی اور کارساز سمجھو، اسی کو اپنا ولی بناؤ۔ کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور ولی بنائے گا تو وہ اسے سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں لے کر جائیں گے۔ تو کارساز اللہ تعالیٰ ہے، مددگار بھی اللہ تعالیٰ ہے، تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی جن باتوں میں تم آپس میں اختلاف رکھتے ہو، اپنے دین کے جو تمہارے بنیادی اصول ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں جس میں تم کو اختلاف ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو، تو اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف پھیر دو، اور یہ کتاب اور رسول کی سنت جو فیصلہ کریں وہی دراصل حق ہے، اور جو ان دونوں کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ اور یہی اللہ میرا رب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کا رب، خالق، رازق، مدبر ہے، اسی طرح وہ اپنے بندوں کے درمیان ان کے تمام جو معاملات ہیں وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ۔ تو اگر کوئی معاملات میں تمہارے درمیان اتفاق نہیں ہے یا تمہارے درمیان اختلاف ہے تو اسے تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو۔ دراصل یہ جو آیات ہیں ہمیں آج کے دور میں بھی بہت بڑا سبق دیتی ہے، کہ آج کے دور میں بھی کیا ہے کہ ہم نے ہر کسی نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہے، اور ہر کوئی اپنے اس پر جمع ہوا ہے طریقے پر، اور کوئی کسی سے مل کر کام نہیں کرنا چاہتا، یعنی ہر کوئی اختلاف میں پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، اختلاف ایک الگ چیز ہے، اختلاف ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی پر تنقید صحیح طریقے سے اگر ہو تو وہ جائز اور درست ہے، اور اسی طرح سے تذلیل تو کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام میں بھی آپس میں اختلاف ہوتا تھا، تو جو دین کے فروعی مسائل ہیں جس کو ہم برانچز کہتے ہیں، شاخیں کہتے ہیں، تو اس میں لچک ہے، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اصل میں، کہ جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں کہ کوئی معاملے میں یہ کیا جائے، جیسے جو فقہ آ جاتی ہے، جو فروعی مسائل ہیں، اس میں لچک ہے، لیکن جو ہمارے دین کے مین معاملات ہیں، جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، کتابوں پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، تو جو عقائد اور جو فرائض ہیں وہ تو ہم سب کے ایک ہیں، اس میں تو کوئی کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی نا، تو پھر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ تو یہاں پر ایک بہت ہی بہترین اصول دیا گیا ہے کہ دین کا اختلاف، یعنی اگر ہم اس کو اس زمانے کے لحاظ سے لیں، تو اس زمانے میں یہودی کہتے تھے کہ ہم یہودی صحیح ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہیں، ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، حالانکہ سارے دین تو بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے، سچا دین تو صرف ایک ہی ہوگا نا۔ تو دنیا میں سچا دین، حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے۔ تب جو لوگ اس کلام الہی کو اپنا حکم مان لیتے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن جو لوگ کتاب کو اپنا حکم نہیں مانتے، تو پھر لہٰذا ان کے لیے قیامت کا دن ہوگا، جس کے لیے ان کو انتظار کرنا ہوگا، اور اسی دن ان کے اختلاف کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ سچوں کو، جو سچائی کو جاننے اور ماننے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور باقی کو جہنم میں۔ اور اگر ہم اس کو آج خود مسلمانوں کے اندر لیں، جیسے کہ ہم سب مسلمان، ہم جانتے ہیں کہ آج ہم کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، تو آپ دیکھیں، جو بھی قرآن اور سنت کو ماننے والا ہوگا وہ سب صحیح ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، ٹھیک ہے نا، عقیدہ درست ہے، اور پھر جن کا طریقہ کار صحیح طریقے پر ہے، درست ہے، سنت کے مطابق ہے، تو وہ اگر چاہے کتنی بھی ٹیم ورک ہوں، کتنی بھی ٹیمس ہوں اور ٹیم ورک ہو، تو سب ایک دوسرے کا تعاون کریں، کسی کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دے۔ کیونکہ سب کام ایک ہی کر رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑے لیول پر کر رہے ہیں، کچھ چھوٹے لیول پر کر رہے ہیں، کوئی ایک فیلڈ میں کر رہا ہو، کوئی دوسری فیلڈ میں کر رہا ہو، کسی نے خدمت خلق کا شعبہ اپنے لیے چنا ہو، کسی نے غیر مسلموں میں دعوت دینے کا طریقہ چنا ہو، کسی نے اپنے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہو، کوئی بچوں پر دھیان دے رہا ہو. تو کام سب ایک ہی کر رہے ہیں، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. تو ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کریں، کبھی بھی کھینچا تانی نہ کریں کہ فلاں جماعت، فلاں آرگنائزیشن، فلاں انسٹیٹیوٹ. نہیں، ہم سب ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، تعاون و علل بر و تقوی والا کام کریں، اور اللہ کے لیے کبھی بھی جو قرآن پڑھنے والے کبھی بھی اختلافات میں نہ پڑھیں. ہمیں اس بات کا ثبوت دینا کہ ہم واقعی میں ہم قرآن پڑھنے والے ہیں اور یہ قرآن کا اثر ہم پر ہوا ہے، اس لیے ہم کبھی کسی کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم ہر ایک کا ساتھ دیں گے، جو بھی اس راستے میں صحیح طریقے پر دعوت دے رہا ہو، ہم ہر ایک کا اس کا ساتھ دیں گے. اور اگر کسی کا غلط عقیدہ ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، حکمت سے، محبت سے. یہ نہیں کہ ہم اسے کھینچیں گے اور اس پر فقرے کسیں گے کہ یہ سب جہنمی ہے، نعوذ باللہ. نہیں، ہم یہ کہنے کا ہمیں اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے. ہمیں تو صرف کام کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ جو اختلاف کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. اور اگر آج ہم دیکھیں تو آج ہمارا آپس کا جو اختلاف ہے، اس کے لیے بھی ہمیں پھر کتاب اور سنت کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا کہ ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کام کرنے والے بنیں. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی اور انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، مشیت، حکمت سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، تمہاری نسل بڑھ سکے، تمہیں فائدہ ہو. پھر جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، یعنی نر اور مادہ، ان کی قسمیں بنائیں، جس کی وجہ سے وہ جانوروں کی بھی نسل بڑھ رہی ہے. پھر وہ تمہیں پھیلاتا اور بڑھاتا ہے، یزرعوکم، تمہیں پھیلاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے یا پیدا کرنے کے، یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے یا نسل بعد نسل پیدا کر رہا ہے، انسانی نسل کو بھی اور جانوروں کی نسل کو بھی. پھر لیس کمثلی شیء، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، یعنی اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کی ذات میں، اس کی اسماء میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں مشابہت رکھتی ہے، نہ مماثلت، کیونکہ اس کے تمام اسماء حسنہ ہیں اور اس کی تمام صفات کمال عظمت میں یکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی مدد کے بغیر اتنی بڑی کائنات پیدا کی، اس کو وجود بخشا، بس اس جیسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے اپنے کمال میں واحد اور الگ ہے، خوب سننے والا ہے، اپنی مخلوقات کی مختلف زبانوں کو، ان کی حاجات کو، سب کو بیک وقت سنتا ہے، وہ بصیر ہے، خوب دیکھنے والا ہے. ہم سب جانتے کہ چاہے کتنی بھی سیاہ رات ہو، کتنا بھی اندھیرا ہو، ٹھوس پتھر پر سیاہ چیونٹی کے رینگنے کو بھی وہ دیکھتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے حیوان کے جسم میں جو سرایت کرتی ہو، خوراک، اور درخت کی باریک سے باریک ٹہنی میں سرایت کرتے ہوئے پانی کو بھی وہ دیکھتا ہے. اور یہ دراصل آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اثبات ہے، ثبوت ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کا ثبوت ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مماثلت نہیں رکھتا، اس کا ذکر ہے. یعنی جو صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل تشبیہ جو ہے ان کا رد ہے، جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو قرار دیتے ہیں، مشبہ قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ. اور جو معطلہ ہے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کی صفات سے معطل کر دی، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح سے نہ حرکت کرتا ہے نہ اس کی کوئی صفات ہیں، اس طرح جنہوں نے کہا ہے، ان کا بھی یہاں پر رد ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا رد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ کجا کے اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہو، اس کے تو مثال کے جیسا بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے کوئی مثالیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثالیں نہ دراش ہو. لیس کمثلی شیء، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ فلاں جو آدمی ہے اس میں، جیسے کسی نے کوئی کہانی پوسٹ کی تھی واٹس ایپ پر، اور اس میں جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ اچھا آپ نے کسی کو بزنس پارٹنر بنایا ہے، کوئی شخص تھا بہت غریب تھا، ایک امیر آدمی نے اس کو کچھ پیسہ دیا، اب وہ بزنس کرتا ہے، امیر آدمی نے کہا تھا کہ تم مجھے روزانہ اس بزنس کا ایک تھوڑا پرسنٹ دے دیا کرنا. اب تھوڑے دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہوتا ہے بزنس کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ امیر آدمی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور امیر آدمی کو روزانہ کوئی منافع لا کے نہیں دیتا۔ تو آپ سوچے کہ وہ امیر آدمی پر کیا گزرے گی جس نے اس کو خود سپورٹ کیا تھا، مدد کی تھی۔ تو نعوذ باللہ ایسا رکھ کر ایسی بات کہنے کہ اچھا آپ ایسا سمجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ایسی مثالیں دینا یعنی کسی انسان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دینا، یہ بالکل شرک میں آ جائے گا۔ تو ایسا ہم کبھی بھی مثال نہیں دے سکتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مثال کی معنی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، لئیس کمثلہ شیء، اور اس کے لیے تم مثالیں نہ بناؤ، مثالیں نہ گھڑو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے جیسا اس کی مثال کے مانند بھی نہیں ہو سکتا کوئی۔ سبحان اللہ، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت الا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کر اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے یا چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر توحید کی بات کی گئی کہ اصل جو مرکز ہے وہ توحید ہے، عقیدت کا مرکز صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو تمام اختلافات مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی ذات کو، اللہ سے عقیدت کو مرکز نہیں بنایا، اللہ کی ذات کو، تو یقین جانے کہ پھر آج یہ جو گروہ بندیاں دراصل یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو جب اصل مرکز انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر دین پیچھے چلے جاتا ہے، پھر شخصیتیں آگے آ جاتی ہیں، میرے رہنما، میرے لیڈر، میری جماعت، میری آرگنائزیشن، میرا انسٹیٹیوٹ، یہ تو نہیں۔ آپ دیکھیں یہ تو ذریعہ ہے، اصل میں جس چیز سے بھی آپ جڑے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے تو یہ ذریعہ ہے۔ اصل تو ہماری نگاہوں کا مرکز، ہماری عقیدت کا مرکز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تو ہم دراصل ان چیزوں سے جو جڑے ہیں تو یہ ہم اپنے کام کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو باندھے رکھنے کے لیے جڑے ہیں۔ اصل ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ کیا ہمیں اپنے لیڈر اور رہنما کو راضی کرنا ہے؟ کیا ہمیں اپنے ذمہ داروں کو راضی کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے لیے سبق ہے سیرت میں، وہ اسی بات کا سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو جاہل، اجڑ، گوار، جو بدو تھے آس پاس کے سخت، ان سب کو آپ نے ایک کر دیا، پورا عرب اور عجم ایک ہو گیا۔ کسرا کے محل میں گئے تو انہوں نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ کس لیے گئے تھے صحابہ کرام نے جب کسرا کے محل میں گئے؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرنے آئے ہیں، ہم اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جو ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر ہے، یہی چیز آڑے آتی ہے اصل میں، کہ انسان جھکنا نہیں چاہتا، ایک ہونا نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنے تکبر میں اور زوم میں مبتلا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں کیوں سامنے والے سے جا کر ہاتھ ملاؤں۔ اور یہ جتنے جو اس وقت کے بادشاہ تھے، بڑے بڑے لیڈر، رہنما، بادشاہ، قبیلوں کے سردار، وہ یہی تو بنے ہوئے تھے، تکبر میں مبتلا تھے، ہٹ دھرم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام کو مان لیں گے تو یہ جو ہماری سرداری ہے یہ جاتی رہے گی، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا اور اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائلی عصبیتوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ جو آتا ہے نا کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، معمولی کام نہیں ہے۔ ایسی قوم جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، جاہل تھی، ہر بات سے لا علم، آپ دیکھیں کیسے ان کو سنوارا، کیسے ان کی تربیت کی، کیسے ان کا تزکیہ کیا، کہ سب ایک ہو گئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کی مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے. بات کا آغاز ہی ہم مخالفت سے کرتے ہیں, بحث و مباحثہ, ضد, ہٹ دھرمی, تکبر, انا. اور دین میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت, دین میں ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی, یعنی ملنے کی بجائے آج ہم لوگوں کو توڑ رہے ہیں اور خود بھی ٹوٹ رہے ہیں. تو اصل جو دیندار ہوگا, اصل جو رہنما ہوگا, وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے گا, وہ لوگوں کو متفرق نہیں کرے گا, دین سے توڑے گا نہیں, ان کو ہٹائے گا نہیں. میری ٹیم میں شامل ہو جاؤ, اس کی ٹیم میں نہ جاؤ, یہ تو تنگ دلی ہے. ہمارے اندر وسیع النظری کب آئے گی؟ جو جہاں جاتے الحمدللہ, جہاں جس سے سہولت ہے وہ وہاں جائے الحمدللہ, جہاں سیکھنا چاہے وہ وہاں سیکھے, لیکن منع تو نہیں کرے نا ہم کسی کو کہ نہیں فلاں جگہ نہ جاؤ. یہی تو دین میں تفرقہ بازی ہوئی, یہی تو پھوٹ ڈالنا ہوا, اسی سے تو منع کیا جا رہا ہے. اور یہ یقین جانیے کہ یہ جو بات کہی گی نا کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. کہ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا, تو ان کا کب سے فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آج یہ جو ضدم ضدی ہے, ایک دوسرے کو زخ دینے کی کوشش, مال و جاہ کی طلب, لوگوں کو دین کے راستے سے روکنا یا دین صحیح دین کی طرف آنے سے روکنا, تو یہ ہر کوئی اپنا جھنڈا بلند کرنے کی فکر میں ہے دراصل. اور یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ ہر کوئی ایک مال اور جاہ کے طلب میں ہے, دنیا پرستی میں مبتلا ہے. اور یہ دین کے جاننے والوں میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ یہود و نصارہ نے کیا جو اہل کتاب تھے, ان کے پاس علم آ چکا تھا, پھر بھی کرتے رہے, ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. علم آنے کے بعد ان کے پاس علم تھا, اور آج ہم خود مسلمان ہمارے پاس علم ہے. ہم اورث الکتاب کون ہیں؟ یہ لوگ اورث الکتاب جو کتاب کا علم دیے گئے, جو کتاب کے وارث بنائے گئے, اہل علم. تو آج اگر ہم دیکھیں گے تو جتنی اسلام کی مخالفت خود مسلمانوں کے اندر سے ہو رہی ہے, باہر سے نہیں ہو رہی ہے. یعنی خود مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اپنے شیخ کی خود عبادت کریں. ہر شیخ اپنے پیچھے لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں. ہر ٹیم, ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ ہماری ٹیم اور ہماری آرگنائزیشن کی ہر کوئی تعریف کرے. تو نہیں, ہم کام اس لیے نہیں کر رہے. دیکھیں, جب بھی اگر ہم ذاتیات پر اتر آئے تو سمجھے کہ پھر شیطان ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. ہمیں لوگوں کو اپنے آپ سے نہیں جوڑنا ہے, اپنی ٹیم سے, اپنے آپ سے, اپنی بندگی نہیں کروانا ہے. ہمیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. ہم اصلاح کی دعوت لے کر اٹھے ہیں. ہمیں جو کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں ان تک اسلام کی روشنی پہنچانی ہے. اور جو خود دین اسلام سے بے بہرہ ہیں, اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی وہ اسلام کو نہیں جانتے, ان کی اصلاح کرنی ہے. ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنی ہے اپنے دین کی, تاکہ وہ عمل کر سکیں. تب اس کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے, اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے, اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیے, اور ان لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کیجئے, اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یہ ہے اصل علاج, یعنی اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے. قرآن اور سنت سے آپ بات کریں گے اس کے علاوہ نہیں, پھر خود بھی اس پر قائم رہیں گے. یعنی جس بات کی ترغیب آپ دوسروں کو دلا رہے ہیں, جس بات کی دعوت آپ دوسروں کو دے رہے ہیں, اس پر خود بھی ثابت قدم رہیں گے. جیسا حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے, یعنی جو قرآن میں حکم ہے اور جو سنت. اور استقامت سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت ہے, یعنی جس میں کوئی افراط اور تفریط نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جیسے کہ کہا گیا ہے، اور خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے، نہ کفار اور منافقین کی خواہشات کی پیروی کرنی ہے، نہ خود اپنی خود کی خواہش کی پیروی کرنی ہے، بلکہ قرآن اور سنت کے مطابق تعلیم دینا ہے، اور علم آنے کے بعد تو خواہشات کی پیروی بالکل بھی زیب نہیں دیتی، اور ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرنی، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور دیکھیں ان کے دین کو دین نہیں کہا گیا بلکہ ان کے خواہشات، کیونکہ انہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لیا تھا، دین کو بدل کر رکھ دیا تھا، تو دین تو صرف ایک ہے اسلام۔ اور پھر بحث و مباحثے سے ان سے پرہیز کریے، اور کہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، بحث و مباحثہ میرا کام نہیں ہے، اگر بحث و مباحثہ بھی ہو تو کچھ اس کے اصول ہوں گے، اعتدال کے ساتھ کیا جائے گا، اس میں ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کی جائے گی، اور مناظرہ بازی سے تو بہتر ہے کہ پرہیز ہی کریے۔ تو اصل کرنے کے کام یہ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اختلافات سے بچیں تو خواہشات کی پیروی سے بچنا ہوگا، خود ثابت قدم رہنا ہوگا، قرآن اور سنت کے مطابق دعوت دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود اپنے آپ پر اور دوسروں پر نافذ کرنا ہوگا، یہ اصل اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ۔ بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.